بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 163 اور 164 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد ہمارا سیاسی پروگرام بھی پیش کیا گیا، جس میں مبصر اپنا تبصرہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلوار پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام نور رمضان کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت آپ سنیں گے، اور اس کے بعد ہمیں نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی گلشن نقوی سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کے صدر نے 60% یورینیم کی افسودگی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی تشویش کو مسترد کر دیا ہے، اور یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے سعودی عرب میں آرامکو اور چند دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 200,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,739 نئے مریضوں اور 1,038 نئے اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,40,74,564 اور مرنے والوں کی تعداد 1,73,123 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 14,71,877 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر کی شدت ریاست مہاراشٹر میں زیادہ بتائی گئی ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں 19,000 سے زائد نئے مریضوں اور 278 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کی دوسری لہر نے زور پکڑ لیا ہے۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 17,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان کی اکثر ریاستوں میں کرونا کی نئی لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی بندشوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ کرونا کی نئی لہر پاکستان میں بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 5,395 نئے مریضوں اور 118 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 7,39,818 اور اموات کی تعداد 15,872 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 77,294 ہو گئی ہے، جن میں سے 4,276 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ کرونا کی نئی لہر میں مزید دو بچے جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد نئی لہر میں 10 سال سے کم عمر کے مرنے والے بچوں کی تعداد 44 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 10 سال تک 44 بچے کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں کرونا میں مبتلا ہونے والے 10 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد 7052 ہو چکی ہے۔ ایران میں بھی کرونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے مختلف علاقوں میں 321 افراد کرونا سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 25078 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 3373 کو ہسپتالوں میں بھرتی کیا گیا اور بقیہ کو اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ایران میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 21,68,882 ہو گئی ہے، جن میں سے 17,49,041 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ایران میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 1,40,59,260 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آ گئی ہے اور مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ میں اس کا زیادہ زور ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور نئی بندشوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بعض یورپی ملکوں میں عوام نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنی حکومتوں کی کارکردگی کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں۔ ایران کے راضی انسٹیٹیوٹ نے راضی کوو پارس ویکسین کے انسانی ٹیسٹ میں پیش رفت کی خبر دی ہے۔ راضی ویکسین و سیرم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ علی اسحاقی نے اعلان کیا ہے کہ راضی کوو پارس ویکسین کرونا کا ایک استنشاقی یا سونگھا جانے والا ویکسین ہے اور دنیا میں کہیں بھی اس جیسی ویکسین موجود نہیں ہے۔ علی اسحاقی کا کہنا ہے کہ کلینیکل تجربے کے مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد 28 فروری سے راضی کوو پارس کی ڈوز دی جا رہی ہے۔ علی اسحاقی نے بتایا کہ 13 افراد نے رضاکارانہ طور پر راضی کوو پارس ویکسین کی ڈوز لی، جس کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا گیا، جس میں اس ویکسین کو پوری طرح کارگر پایا گیا۔ راضی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کرونا کی راضی کوو پارس ویکسین دنیا کی کسی بھی ویکسین سے مشابہ نہیں ہے، کہا کہ اس ویکسین کے 3 ڈوز دیے جاتے ہیں، جس میں 2 ڈوز انجیکٹ کی جاتی ہے اور 1 سنگھائی جاتی ہے۔ علی اسحاقی نے کہا کہ آئندہ 2 یا 3 ہفتے میں 500 افراد کو راضی کوو پارس ویکسین کی دوسری ڈوز دی جائے گی۔ ایران کے صدر نے 60% یورینیم کی افسودگی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو پیٹرو کیمیکل صنعت سے متعلق 4 پروجیکٹوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسے پہلے بھی 60% یورینیم کی افسودگی شروع کر سکتے تھے اور 60% یورینیم کی افسودگی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی تشویش غلط ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ اور ایٹمی سمجھوتے میں شامل دیگر ممالک کے سامنے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایٹمی سمجھوتے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دیں۔ ایران کے صدر نے یاد دہانی کرائی کہ اگر وہ ایسا کریں تو ایران بھی فوراً جانچ پڑتال کے بعد، جو زیادہ طول نہیں پکڑے گی، ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد بحال کر دے گا۔ قومی پروجیکٹوں کی رونمائی کا 63واں پروگرام جمعرات کو صدر حسن روحانی کی موجودگی میں شروع ہوا۔ ایران میں پیٹرو کیمیکل منصوبوں میں $1,023 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی ہے اور اس سے 850 لوگوں کو روزگار فراہم ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایران کے پورم ایٹمی پروگرام کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جمعرات کی صبح برسلز میں نیٹو کے رکن 4 ممالک کے اجلاس کے موقع پر فرانس کے وزیر خارجہ جان ایولے دریان، جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس، برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیجی دی مایو سے ملاقات کے موقع پر دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افسودگی 60% تک بڑھانے کا اعلان بقول ان کے اشتعال انگیز ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسی طرح بدھ کی رات برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولن برگ اور امریکی وزیر جنگ لوئیڈ اسٹین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتنس کی ایٹمی تنصیبات میں دہشت گردانہ تخریبی کارروائی کے عامل و ذمہ دار کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 60% یورینیم کی افسودگی کو قابل اعتراض بتایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قدم ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں ایران کے سنجیدہ ہونے کو مشکوک بناتا ہے، اور یہ اہم ہے کہ ایران کی ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کی نوعیت کیا ہوگی۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ان کی ہی حکومت ہے جو ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلی ہے، اور مغربی ایشیا میں اس کا اصلی اتحادی اسرائیل ہی نتنز کی پرامن ایٹمی سائٹ پر غیر ذمہ دارانہ اور دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار ہے، جس کا انسانوں اور ماحولیات کے لیے نہایت خطرناک نتیجہ نکل سکتا تھا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ایٹمی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز 60% یورینیم کی افسودگی شروع کر دیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی نے بھی بدھ کی شام کو ایک بیان جاری کر کے ایران کی جانب سے یورینیم کی افسودگی 60% تک بڑھانے کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ تہران نے آئی اے ای اے کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ اقدامات کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی جانب سے کوئی اقدام عمل میں نہ لائے جانے کی وجہ سے اس غاصب اور غیر قانونی حکومت کو اور زیادہ شہ ملی ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے نام اپنے ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ ایران کی نتنز ایٹمی تنصیبات کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جانا کہ جس کے نتیجے میں جوہری تابکاری اور ریڈیو ایکٹیو مواد رسنے اور انسانی المیہ رونما ہونے کا بھرپور سنگین خطرہ پایا جاتا تھا، ایک مجرمانہ اقدام اور جوہری دہشت گردی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کا بزدلانہ اقدام کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ضرورت ہے، اور اس اقدام میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہونے والے ملک کو بھی اس دہشت گردانہ اقدام میں ساتھ دینے کا جواب دینا ہوگا۔ کاظم غریب آبادی کے مراسلے میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مغربی ایشیا کی تاریخ غاصب صہیونی حکومت کے شرنگیز اور دہشت گردانہ اور مجرمانہ اقدامات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سارے اقدامات تمام بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں اور خود آئی اے ای اے کی آنکھوں کے سامنے عمل میں لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی خلاف ورزیوں اور بعض اقدامات من جملہ بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی خلاف ورزیوں پر ان حکومتوں کی خاموشی کی بنا پر جو ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں، ہر قسم کے دہشت گردانہ اور مجرمانہ اقدام کو اپنا وتیرہ بنا چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے سعودی عرب میں آرامکو اور چند دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سعودی عرب کی آرامکو کمپنی اور جیزان میں دیگر اہداف پر سعیر اور بدر قسم کے 7 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کی یہ کارروائی پوری طرح کامیاب رہی اور اس کے نتیجے میں آرامکو تنصیبات میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اتوار کو بھی یمن کی فضائیہ نے جیزان کے فوجی ہوائی اڈے کے ہینگروں اور ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ برسوں میں یمنیوں کے میزائلی اور ڈرون حملوں سے سعودی اتحاد کے مقابلے میں طاقت کا توازن یمن کے حق میں تبدیل ہو گیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شامی عوام اس وقت نہایت ابتر اقتصادی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو یورپ اور امریکہ کے اقتصادی محاصرے کا ہی نتیجہ ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ شام کے خلاف یورپ اور امریکہ کا محاصرہ جاری ہے، جس کے ابتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شام کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ اتنے سخت حالات میں شامی عوام کا بھرپور ساتھ دے اور اقتصادی محاصرے کو غیر مؤثر بنائے۔ شامی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے لیے انسان دوستانہ امداد کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس امداد سے انسانی اہداف سے ہٹ کر ہرگز استفادہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اس مرحلے میں ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور آج ہم افغانستان کے موضوع پر یہاں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی۔
ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کیا ہے، تو اس مرحلے میں جو بائیڈن کے اعلان پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت امریکہ کے اندر دو لابیز کار فرما ہیں، اور ان کے درمیان ایک کھینچا تانی، ایک ٹینشن یا کشیدگی بہرحال موجود ہے۔ بظاہر تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا افغانستان کے مسائل میں امریکی پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بہت سے تجزیہ نگاروں نے اس پہ ایک روشنی بھی ڈالی ہے اس عنوان سے کہ جو وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ افغانستان میں رہنا چاہتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل اور سیاسی جو کیڈر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے انخلاء ہو جائے۔
جی،
کیونکہ جو وہاں کی امریکن ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں پینٹاگون بھی شامل ہے، وہ بالآخر وہاں پہ افغانستان کے اندر، وہ صرف افغانستان کے لیے تو گئے نہیں تھے کہ صرف افغانیوں کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ وہ تو اس پورے خطے پہ نظر رکھنے کے لیے، ایک طرف رشیا، ایک طرف چائنا، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا۔ تو افغانستان اپنی اس اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی افغانستان کے اندر اپنا بیس مضبوط کر لے تو ان تمام ممالک پہ وہ نظر رکھ سکتے ہیں۔
جی،
تو اس پورے معاملے کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو بائیڈن نے، جو آپ نے سوال کیا کہ گزشتہ روز جو انہوں نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے بظاہر اعلان کیا ہے کہ ہم 11 ستمبر تک جو ہے وہ امریکن فورسز کا انخلاء ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ البتہ اس کی بھی ہسٹری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں 2020 میں طالبان اور ٹرمپ حکومت کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے کئی دور ہوئے، اور بالآخر یہ معاہدہ طے پایا واشنگٹن اور طالبان کے درمیان کہ مئی کو، یعنی اس سال 1 مئی کو امریکن فورسز جو ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن 1 مئی کے عنوان سے جب اعلان سامنے آیا، جوں جوں دن قریب آ رہے ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن حکام کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے ممکن نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک نیٹو فورسز بھی ہیں، چونکہ وہاں پہ صرف امریکی فوجی نہیں ہیں بلکہ دوسرے یورپی ممالک کے بھی فوجی وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کی آپس میں بھی بظاہر ہمہنگی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس فیصلے کو روک دیا گیا۔ لیکن گزشتہ روز ایک بار پھر، کیونکہ جو بائیڈن پہ ایک دباؤ ہے اس عنوان سے، جو بائیڈن کی الیکشن کمپین کے اندر بھی افغانستان سے فوجی انخلاء کی بات کی گئی تھی، پھر جو بائیڈن نے جب یہ اعلان کیا کہ ہماری زیادہ توجہ جو ہے وہ چین اور روس کی طرف رہے گی، اور ساتھ ہمارے جو اپنے داخلی مسائل ہیں، ہم باقی علاقوں سے اپنے آپ کو وڈرا کریں گے، اس میں وہ خود مڈل ایسٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور افغانستان اور ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ امریکہ تقریباً $3 کھرب جو ہے وہ خرچ کر چکا ہے ابھی تک افغانستان کے اندر، اور صورتحال یہ ہے کہ طالبان وہ گروہ جس کو ختم کرنے کے لیے 2001 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان میں،
وہ بھی باقی،
اب نہ صرف باقی ہیں کہ امریکہ مجبور ہو کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان سے ڈرا ہوا ہے، یعنی مذاکرات اس نے دوحہ میں کیے، اور اب جب امریکہ نے کہا کہ ہم 1 مئی کو ممکن نہیں بنا سکتے تو طالبان نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس معاہدے پہ عمل نہیں ہوا تو ہم پھر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے، اور رد عمل یعنی وہاں پہ موجود امریکن فورسز کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں ہوں گی، اور امریکہ اب اتنا خوف زدہ ہے افغانستان کے اندر کہ وہ طالبان کے ڈر سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت افغانستان اگر اوور آل ایک جائزہ لیا جائے تو ایک نئے دوراہے پہ کھڑا ہے, اور مشکلات روز بروز بڑھ رہی ہیں. نہ بین الافغان مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں, نہ عالمی کوششیں کسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں. افغانستان کے اندر تین بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑی ہیں, گروہ ہیں, کہ جو اس وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں, اور تینوں کے اہداف مختلف ہیں, لہذا کسی ایک جگہ پہ ان کا اکٹھا ہونا نظر نہیں آ رہا. خود وہاں پہ طالبان ایک بہت بڑے گروپ کی صورت میں ہے, اور امریکی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 70-80% حصے پہ طالبان کا قبضہ ہے, یعنی وہ اس طرح امریکہ خود اس سے خوف زدہ. دوسری ہے جو وہاں کی اشرف غنی کی حکومت ہے, جو باقاعدہ ایک نظام ہے وہاں پہ, صدارت ہے اس کی, کابینہ ہے ان کے, لویا جرگہ ہے, پوری حکومت کا سٹرکچر ہے, ایک یہ لابی ہے. تیسرا یہ ہے کہ خود جو مصالحاتی کونسل بنائی گئی ہے اس میں جو اشرف غنی کے مقابلے میں دوسرے امیدوار تھے عبداللہ جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصل حقدار پریزیڈنٹ شپ کے وہ تھے, اور انہیں جو ہے وہ دھاندلی سے جو ہے ہرایا گیا, تو ان کو خوش کرنے کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے پچھلے سیشن میں ان کو جو ہے وہ کچھ اور پوسٹ دے دی گئی تھی, اور اس سال جو ہے وہ انہوں نے مصالحیتی کونسل کے جو ہے اس کو سربراہ بنایا گیا. ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے, عبداللہ ایک طرف, اشرف غنی ایک طرف, طالبان ایک طرف, اور ساتھ اس کے علاوہ جو وار لارڈز ہیں وہاں پہ, جو سو کار جن کو مجاہدین کہتے ہیں, اور مجاہدین کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں کہ جو انفرادی طور پہ مختلف صوبوں میں فعال ہیں, وہ بھی ان کی بھی اپنی ایک حیثیت موجود ہے. بہرحال اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعلان کو کتنا عملی جامہ پہنایا جاتا ہے, کہ آیا 11 ستمبر کو ساری فورسز نکل جاتی ہیں یا نہیں. اگر نکل جاتی ہیں تو امریکہ اپنے بظاہر اس وعدے پہ تو عمل کر لے گا, لیکن اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا یہ ایک دوسرا سوال ہے. چونکہ ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہی یہ فورسز نکلیں گی تو افغانستان کے اندر ایک بڑی سطح کی کشیدگی, ایک بڑی سطح کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, اور اس خانہ جنگی کے نتیجے میں افغانستان کے لیے مزید مسائل بڑھیں گے, اور ممکن ہے یہ دوبارہ فورسز واپس بھی آنا شروع کر دیں.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں اور اس بحث میں حصہ لیا. سامعین پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ. رہبران انقلاب اسلامی نے بات زور دے کر کہی ہے کہ عالمی جوہری معاہدے کے حوالے سے ایران کا موقف واضح ہے, اور ایرانی حکام بھی مذاکرات میں احتیاط کریں تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں ملک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے گزشتہ روز قرآنی محفل کے اختتام پر ایٹمی معاہدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مذاکرات پر تاکید اور اصرار کا بنیادی ہدف ایک غلط بات کو ایران پر مسلط کرنا ہے. ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے نئے دور کا آغاز 10 دن پہلے ویانا میں شروع ہوا ہے تاکہ ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ان پابندیوں کے خاتمے کا جائزہ لینے کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے. ویانا میں جاری مذاکرات میں ایران کی منطق اور پالیسی یہ ہے کہ امریکہ سب سے پہلے ایران پر عائد تمام پابندیوں کو ختم کرے, کیونکہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے خارج ہو کر معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے. ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد یورپی ٹرائیکا نے بھی معاہدے کی شقوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی خاص اقدام انجام نہیں دیا ہے, بلکہ انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی روش کو ہی اپنایا ہے. یورپی ممالک امریکہ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کو قبول کرتے ہیں, لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے بقول یورپی ممالک خود مختار نہیں ہیں اور امریکی فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں. امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اور جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد گفتگو اور سفارتکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر توجہ دی گئی, جس کے نتیجے میں ویانا میں مذاکرات کا آغاز ہوا. ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران کا بڑا واضح اور شفاف موقف یہ ہے کہ معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے, اور مذاکرات میں کسی بھی نئے موضوع کو شامل نہیں کیا جائے گا. ایران ایسے کسی بھی مذاکرات کو قبول نہیں کرے گا جو پابندیوں کے خاتمے اور اس کے جائزے کے بغیر نیز نئے موضوعات کو شامل کرنے جیسے اقدامات پر مشتمل ہوگا. ایران کے صدر کے دفتر کے سربراہ محمود وائزی کا کہنا ہے کہ مذاکرات جس قدر طویل ہوں گے ملت ایران پر پابندیاں اور دباؤ کا اثر زیادہ ہوگا, حالانکہ امریکی حکام نے خود اعتراف کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور اس کو جاری رکھنے پر راضی نہیں ہے. تاہم اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ کی پالیسیوں کو آگے بڑھا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ دباؤ اور تخریب کاری اور دھمکیوں کی پالیسی ایران کو مذاکرات کی میز پر کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ایٹمی مذاکرات اور ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے واحد راستہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ اس وقت ایران ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک اطمینان بخش مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور حالیہ دہشت گردی اور تخریبانہ عمل کے بعد نتنز میں یورینیم کی افزودگی میں 60% اضافہ کرنے کا اعلان ایران مخالف طاقتوں کو نہ صرف منہ توڑ جواب ہے، بلکہ اس اقدام سے ایران نے پیغام بھی دیا ہے کہ ایران دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہے اور وہ اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ، مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو تصور میں قدم باس ہوا درگزر میری یہ تقصیر کرو درگزر تقصیر کرو ہر گھڑی وہ تصور میں علیم ہر گھڑی وہ تصور میں علیم نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو سایہ زلف گراگیر کرو سایہ گراگیر کرو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان. لیکن اس سے پہلے پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 فروردین, 2 رمضان المبارک اور 15 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سامن, 2 رمضان المبارک سن 340 ہجری قمری کو علم نحو اور لسانیات کے ماہر عبد الرحمن زجاجی نہاوندی کا دمشق میں انتقال ہوا. انہوں نے ابن درید جیسے معروف اساتذہ سے فقہ اور لسانیات کی تعلیم حاصل کی, یہاں تک کہ ان علوم کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوا. ان کی تالیفات میں الایضاح خاص طور سے قابل ذکر ہے. پندرہ اپریل سن 1452 عیسوی کو مشہور اطالوی مصور اور مجسمہ ساز لیونارڈو ڈاوینچی پیدا ہوئے. ڈاوینچی کو بچپن سے ہی مصوری کا شوق تھا, اسی لیے انہوں نے اس فن میں تیزی کے ساتھ ترقی کی. وہ 1506 میں لوئی 12 کے درباری مصور منتخب ہوئے. اس کے بعد فرانسس اول کے مصور بنے. لیونارڈو ڈاونچی مصور ہونے کے علاوہ ریاضی اور طبیعیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ میلان شہر کے مرکزی گرجا گھر کی عمارت ڈاونچی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ لیونارڈو ڈاونچی نے 1519 میں وفات پائی۔ پندرہ اپریل سن 1895 عیسوی کو اردو کے بلند پایا ادیب اور صاحب طرز انشا پرداز مولانا غلام رسول مہر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کئی برس حیدرآباد دکن میں ملازم رہے۔ انہوں نے صحافتی زندگی کا آغاز 1921 میں روزنامہ زمیندار لاہور سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1927 میں مولانا عبد المجید سالک کے ساتھ مل کر اپنا اخبار انقلاب نکالا، جس سے وہ 1949 تک وابستہ رہے۔ مذہب، سیاست، تہذیب، تمدن، معلومات، علمی، ادبی، مذہبی اور قومی شخصیات اور سیرت پر 100 سے زیادہ تصنیفات، تالیفات اور تراجم ان کی یادگار ہیں۔ مولانا غلام رسول مہر کا 16 نومبر 1971 کو انتقال ہوا۔ پندرہ اپریل 1982 عیسوی کو مسلمان مصری فوجی افسر خالد اسلامبولی کی شہادت ہوئی۔ وہ 20 سال کی عمر میں مصری فوج میں توپ خانے کے افسر مقرر ہوئے۔ خالد اسلامبولی اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت کے مصری صدر انور سادات کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے جانے پر دکھ تھا، اور وہ حکومت کے ہاتھوں مصری مجاہدین کی سرکوبی پر بھی سخت ناراض تھے۔ لہذا انہوں نے انور سادات کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور 16 اکتوبر 1981 عیسوی کو صدر انور سادات کو اس وقت حملہ کر کے قتل کر دیا جب وہ فوج سے سلامی لے رہے تھے۔ اس کے بعد فوج نے خالد اسلام بولی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، اور 15 اپریل 1982 عیسوی کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پندرہ اپریل 1986 عیسوی کو امریکہ نے لیبیا کے شہروں طرابلس اور بنغازی پر حملہ کیا۔ اس حملے کے لیے امریکہ نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ جرمنی کے ایک ہوٹل میں ہونے والے بم دھماکے میں لیبیا کا ہاتھ تھا۔ اس دھماکے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے اس حملے میں لیبیا کے نہتے عوام کی ایک تعداد ہلاک اور زخمی ہو گئی۔ لیبیا کے غیر فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے فضائی حملوں سے مسلمانوں کا غم غصہ بھڑک اٹھا، اور بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی مذمت کی گئی۔ پندرہ اپریل سن 1992 کو افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا، اور کابل کا کنٹرول افغان مجاہدین نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 27 اپریل سن 1978 عیسوی کو افغانستان کی فوج کے کمیونسٹ افسران کے ذریعے خونریز بغاوت اور افغانستان کے پہلے صدر محمد داؤد خان کے قتل کے بعد نور محمد نے افغانستان کے پہلے کمیونسٹ صدر کی حیثیت سے افغانستان کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، لیکن ان کی حکومت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی، اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں ہی افغانستان میں 2 بغاوتیں ہوئیں۔ حکومت کو گرا دیا گیا اور اقتدار سوویت یونین کے حمایت یافتہ ببرک کارمل کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد کمیونسٹ حکومت سے مقابلے کے لیے مختلف گروپوں پر مشتمل ایک وسیع محاذ معرض وجود میں آیا۔ افغانستان میں 8 سالہ لاحاصل جنگ کے بعد سوویت یونین اپنی افغان پالیسی میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہوئی۔ فروردین 1382 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید ابوالفضل موسوی تبریزی نے وفات پائی۔ وہ 1314 ہجری شمسی میں تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ موسوی تبریزی نے ایران کی شاہی حکومت کے خلاف عوامی تحریک اسلامی کے دوران سیاسی جد و جہد میں حصہ لیا، اور 1347 ہجری شمسی میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے اساتذہ کی انجمن کے ممبر بنے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ ایک عرصے تک ملک کے اٹارنی جنرل اور ادارات اور دفاتر سے متعلق عدالت کے سربراہ رہے۔ آیت اللہ موسوی تبریزی نے اپنی عمر کے آخری برسوں میں عدلیہ کے مشیر اعلی اور عالمی اہل بیت کونسل کے رکن کی حیثیت سے ایران کے اسلامی نظام کی خدمت میں سرگرم کردار ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حیو یا قیوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا۔
سامعین، دینی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین چیز کے انسان جس پر عمل کر کے رضایت الہی کو حاصل کر سکتا ہے ماہ مبارک رمضان کا مقدس مہینہ اور اس میں بجا لانے والے اعمال ہیں۔ خداوند عالم نے اس معنوی مہینے میں لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ دن و رات میں معین شدہ اوقات میں کھانے پینے سے پرہیز کریں، اور یہ اوقات طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اذان مغرب تک جاری رہتا ہے۔ اس پوری مدت میں خداوند عالم کا فیض و کرم یا گناہوں کے عفو و بخشش کی صورت میں یا روزہ داروں پر کمالات کے نزول کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت اور تمہاری سانسیں سے تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اگرچہ روزہ ظاہری طور پر کھانے پینے سے پرہیز اور معین شدہ وقت میں بعض مادی لذتوں سے دور رہنے کا نام ہے، لیکن در حقیقت انسان اس پرہیز کے پرتوں میں آخرت میں ایسے خوش ذائقہ بہشتی کھانے اور پینے جیسی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا کہ جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔
روزہ دار انسان بھوک و پیاس برداشت کر کے اور بعض حلال لذتوں سے دور رہ کر رسم بندگی ادا کرتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان کا اصلی مقصد اور ارادہ دنیاوی حاجتوں اور فانی لذتوں کا ختم ہونا ہوگا، اس وقت انسان کی توجہ خلقت کے اصلی اہداف و مقاصد کی طرف نہیں ہوگی اور نہ ہی انسان پروردگار عالم کی ذات کی حقیقت کو در کر سکے گا۔ ماہ مبارک رمضان دنیاوی تعلقات سے دور رہنے کی تمرین کا سنہری موقع اور معنویت و آزادی کے احساس تک پہنچنے کا بہترین مہینہ ہے۔ در حقیقت ایک مہینے کا روزہ ایسی تمرین ہے جو انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے قلب کو نفسانی خواہشات سے پاک و منزہ کر کے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ اور لطیف بنا سکتا ہے اور مقام قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے اور خداوند عالم سے قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھ، کان اور بدن کے اعضاء کو حرام، جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھے تو پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ سے قریب کر دے گا۔ اسلامی شریعت میں صوم کے معنی روزے کے ہیں اور اصطلاح میں ایسے امور سے خود کو روکنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ روزہ دار شخص پر واجب ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک خداوند عالم کے فرمان کے اطاعت کے قصد سے کھانے پینے اور بہت سی ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ روزے کے وقت کے بارے میں شرعی معیار فجر صادق ہے اور اس کی شناخت مکلف پر رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں روزے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں مسلمانوں پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے اور اس کے واجب ہونے کا حکم آیا ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے دو اہم مطالب اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور دوسری اقوام میں بھی رائج تھا۔ وہ لوگ غم و اندو سے روبرو ہوتے وقت توبہ اور خوشنودی خدا کے حصول کے لیے روزہ رکھتے تھے، تاکہ اپنے اس کام کے ذریعے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور تواضع کو اظہار کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ سورہ بقرہ کی 183 آیت سے جو دوسرا نقطہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اسے عالم تشیع کے عظیم مفسر و عارف کامل علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمٰ نے تفسیر المیزان میں بیان کیا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ میں اس تقویٰ کے بارے میں کہ جو اس میں ذکر ہوا ہے اور خداوند عالم نے مومنین کو روزے کے پرتو جس کی جانب بشارت دی ہے فرماتے ہیں، آیت کریمہ کے مطابق روزے کا فائدہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک ایسا فائدہ ہے جو خود اس کی طرف پلٹتا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ عالم طہارت و رفعت سے متصل ہو اور کمال و روحانیت کی اعلیٰ منزلوں کو حاصل کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کو اضطراب اور پریشانیوں سے دور رکھے اور بغیر کسی قید و شرط کے جسمانی اور خواہشات نفسانی کی لذتوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے کو مادی زندگی سے بلند و بالا تصور کرے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے خدا کی قربت سے دور کرے۔ اور یہ تقویٰ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف روزے اور خواہشات نفسانی سے دور رہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ
تامن خداوند عالم سورہ بقرہ کی 150 آیت میں بھی ماہ مبارک رمضان اور کتاب شریف و آسمانی قرآن کے نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے انس کا بہترین وقت رمضان المبارک کے یہی بہترین ایام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہترین اور مکمل طور پر آپ پر نازل ہوئی ہے، لیکن نزول رحمت الہی کا یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ بس ہمارا فریضہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس فیضان الہی کے دسترخوان تک اپنے آپ کو پہنچا دیں اور اپنی صلاحیت و لیاقت کے مطابق اس معنوی دسترخوان سے خود کو سیر کر لیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک انسانی قلوب کثرت گناہ کی وجہ سے زنگ آلود اور کثیف ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اور جو چیز ان کو جلا بخشتی ہے اور کثافت و آلودگیوں کو ختم کر دیتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
عزیز سامعین، خداوند عالم سے راز و نیاز اور عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا، روح کو ثقل اور جلا عطا کر کے انسان کو رحمت الہی کے دروازے سے نزدیک کر دیتی ہے، اور اس مقدس مہینے میں رحمت الہی کا دروازہ کسی بھی شخص پر بند نہیں ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں آئیے مل جل کر بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کر کے فرزند رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں۔ اے معبود، بے شک یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور اسے انسانوں کا رہنما قرار دیا گیا کہ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے۔ قرآن موجود ہے، ہمیں اس کے لیے، اسے ہمارے لیے سلامت رکھ اور اس کو ہم سے آسانی و امن کے ساتھ لے۔ اے وہ جو مواخذہ کم اور قدردانی زیادہ کرتا ہے، مجھ سے یہ تھوڑا سا عمل قبول فرما۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرے لیے نیکی کا ہر راستہ بنا اور جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں ان سے باز رکھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس نے مجھے معاف کیا ان گناہوں پر جو میں نے تنہائی میں انجام دیے، اے وہ جس نے نافرمانیوں پر میری گرفت نہیں کی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے مہربان، اے معبود، تو نے مجھے نصیحت کی، میں نے پرواہ نہ کی، تو نے حرام کاموں سے روکا تو میں ان سے باز نہ آیا، بس میرا کوئی عذر نہیں، تب بھی مجھے معاف فرما۔ اے مہربان، معاف کر دے، معاف کر دے، اے معبود۔
اے خدا، میں تجھ سے موت کے وقت راحت مانگتا ہوں، حساب و کتاب کے وقت درگزر۔ اے معبود، تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، بس تیری طرف سے بہترین درگزر ہونی چاہیے۔ اے تقویٰ کے مالک اور اے بخش دینے والے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے معبود، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں، کمزور ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، اور تو اپنے بندوں پر ثروت و برکت نازل کرنے والا زبردست با اختیار ہے۔ تو ان کے اعمال کو شمار کرتا ہے اور ان میں روزی بانٹتا ہے۔ تو نے انہیں مختلف زبانوں اور رنگوں والا بنایا کہ ہر مخلوق کے بعد دوسری مخلوق ہے۔ بندے تیرے علم کو نہیں جانتے اور نہ ہی بندے تیرے قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، بس ہم سے اپنی توجہ ہرگز نہ ہٹا۔ ہمیں عمل، آرزو، قسمت اور مقدر کے اعتبار سے اپنے صالح اور نیکوکار بندوں میں سے قرار دے۔ اے معبود، مجھے زندہ رکھ بہترین زندگی کے ساتھ، اور موت دے تو بہترین موت دے جو تیرے دوستوں کی دوستی اور تیرے دشمنوں سے دشمنی میں نہ ہو۔ نیز میری موت و حیات تیری رغبت، تجھ سے خوف، تیرے سامنے عاجزی، وفاداری، تیرا حکم ماننے، تیری کتاب کو سچی جاننے اور تیرے رسول کی سنت کی پیروی میں ہو۔
اے معبود، میرے دل میں جو بھی شک یا گمان یا ضد یا ناامیدی یا سرمستی یا تکبر یا بے فکری یا خودخواہی یا ریاکاری یا شہرت طلبی یا سنگدلی یا دورنگی یا کفر یا بدعملی یا نافرمانی یا گھمنڈ یا تیری کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے پروردگار، کہ ان برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ میرے دل میں اپنے وعدے پر یقین، اپنے عہد سے وفا، اپنے فیصلے پر رضامندی، دنیا سے بے رغبتی اور جو کچھ تیرے یہاں ہے اس میں رغبت، اپنے در پر حاضری، دل جمی اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں اے عالمین کے پالنے والے میرے معبود، تیری نرم خوئی کی وجہ سے تیری نافرمانی کی جاتی ہے اور تیری عطا و بخشش سے تیری اطاعت کی جاتی ہے، گویا تیری نافرمانی نہیں ہوتی۔ میرے جیسا نافرمان اور جو تیری نافرمانی نہیں کرتے تیری ہی زمین پر رہتے ہیں، بس ہمارے لیے اپنے فضل سے بہت عطا کرنے والا اور بھلائی پر بھلائی کرنے والا ہو جا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا۔ حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت، جسے نہ جمع کیا جا سکے نہ شمار کیا جا سکے، اور تیرے سوا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد،
سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قربنی فیه الى مرضاتک وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی خوشنودی سے قریب فرما، اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے اپنی آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کے واسطے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، دل آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، دل آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ۔ قسمتوں کو ماہ عبادت ہو مبارک، رحمت کی مغفرت کی یہ ساتھ ہو مبارک، دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے، اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک، جنت کی طرف جائے گلے کر یہ سفینہ۔
موسیقی
پاکیزہ بنائے ایمان سے تقویٰ سے یہ کردار بنائے انسان کو رحمان کی پہچان سکھائے جانا ہمیں جہاں ہے وہی راہ دکھائے ماہ سیام ہے یہی اللہ کا مہینہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان آپ سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے ہمارا روزانہ کا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کریں گے ہم روزنامہ کیہان جو ایران سے شائع ہوتا ہے. روزنامہ کیہان نے سرخی لگائی ہے، امریکہ کی تکبر آمیز تجویز نظر ڈالنے کے لائق بھی نہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ الخامنائی نے گزشتہ روز سلاوت کلام پاک کی ایک محفل میں آن لائن شرکت کی اور اس موقع پر اپنی تقریر میں فرمایا کہ قرآنی ہدایت کے حصول کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے، اس لیے ماہ مبارکہ رمضان میں غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ تلاوت قرآن سے دلوں کو جلا ملتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک حصے میں فرمایا کہ مذاکرات پر اصرار سے امریکہ کا مقصد ایک غلط بات مسلط کرنا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی یہ منطق کہ پہلے امریکیوں کو پابندیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے کیونکہ ان پر اعتماد نہیں ہے اور پہلے بھی وہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں، یہ بات اتنی ٹھوس ہے کہ بہت سے یورپی مذاکرات کار بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ امریکیوں کی اکثر تجویزیں تکبر اور تحقیر آمیز ہوتی ہیں اور نظر ڈالنے کے لائق بھی نہیں ہوتی. روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے عراقی کردستان میں امریکی اور ترک اڈے پر راکٹوں سے حملہ. اربیل ایئرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے جہاں امریکی اور بین الاقوامی اتحاد کے فوجی موجود ہیں. عراقی کردستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر راکٹ داغے گئے ہیں جبکہ شہریوں نے شدید دھماکے کی آواز سنی. دو ماہ قبل بھی اس طرح کا حملہ امریکی چھاونی پر کیا گیا تھا جس میں دو لوگ ہلاک ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. حملے کے بعد ہوائی اڈے پر آگ لگ گئی جبکہ اربیل میں امریکی کونسل خانے میں سائرن بجنے لگے. دریاسنا کئی عراقی ذرائع نے بتایا کہ موصل کے قریب ترکی کی زیلکان چھاونی پر بھی حملہ ہوا ہے. نینوا پولیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک راکٹ چھاونی کے اندر گرا جبکہ دوسرا باہر ہی رہ گیا. سامع روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے اس نے خبر لگائی ہے، یو پی ماڈل سے چوکس رہیں، بنگالی عوام سے راہل کی اپیل. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چارشنبے کو مغربی بنگال پہنچ گئے. شمالی دیناج پور میں منعقد ایک ریلی میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو شدید نشانہ بنایا. راہل نے کہا کہ وہ بنگال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پورے محافظ ہیں، وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں. کانگریس لیڈر نے کہا کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو یہاں بنگال میں ہوگی. بی جے پی نے اتر پردیش کو آگ لگا دی اور اپنی طاقت پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کرونا آتا ہے، اسپتالیں لاشوں سے بھری پڑی ہیں، جہاں لوگ کرونا کی موت سے مر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو کچھ سمجھ نہیں ہے. ریلی میں موجود ہجوم کو راہل نے کہا کہ جو نظریہ بی جے پی بنگال میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ آسام میں اسی نظریے کو پھیلا رہی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، تحریک لبیک پر پابندی، پنجاب حکومت کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اقدام، سمری وفاقی کابینوں کو ارسال، وزیر داخلہ. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پنجاب حکومت کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور سمری کابینہ کو بھجوائی جا رہی ہے۔ ٹی ایل پی کی کاروائیوں سے عالمی سطح پر ملک کا تشخص مجروح ہوا۔ ہم قرارداد اسمبلی میں اتفاق رائے سے پیش کرنا چاہتے تھے، ہماری بڑی کوششیں تھیں لیکن وہ ہر صورت فیض آباد اور اسلام آباد آنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت لمبی تیاری کر رکھی تھی۔ یہ ایسا مواد اور ایسا مسودہ چاہتے تھے کہ یورپ کے سارے لوگ ہی پاکستان سے واپس چلے جائیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، بند راستے بحال کر دیے، مغوی پولیس اہلکار بازیاب کرا لیے۔ میں خود ناموس رسالت اور ختم نبوت کا سپاہی ہوں، ہمارے دور میں ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جنگ نے جو پاکستان کا معروف اخبار ہے ایک کالم شائع کیا جس کا عنوان ہے امن و امان کے لیے رینجرز کی طلبی۔ کالم نگار لکھتا ہے مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں 3 روز قبل شروع کیے جانے والے پرتشدد احتجاج، سڑکوں پر دھرنے، توڑ پھوڑ، آتش زنی، اہم شہروں کی جبری بندے، شہریوں کے معاملات زندگی درہم برہم کرنے، پولیس پر حملے، تصادم، بعض قیمتی جانوں کے اتلاف اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے سے پیدا ہونے والی افسوسناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے بالآخر وفاقی کابینہ کا لاہور، راولپنڈی اور دوسرے متاثرہ شہروں میں پیرا ملٹری فورسز طلب کرنے کی منظوری دینا حالات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیراعظم امام عمران خان نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر کو احتجاج کی آڑ میں ملکی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کہا ہے کہ راستے کھولنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ معاملے کی ابتدا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی انتہائی قابل مذمت اشاعت سے ہوئی جس کے خلاف پورے عالم اسلام کی طرح پاکستان میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ ٹی ایل پی اس کے خلاف سڑکوں پر آ گئی، اس نے فرانس سے سفارتی تعلقات توڑنے اور پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کا ٹی ایل پی کے اطمینان کے مطابق حل نکالنے کا وعدہ کیا، معاہدہ بھی کیا، لیکن اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہوگی، جس پر تنظیم کے سربراہ سعد حسین رضوی نے حکومت کو 20 اپریل تک کا الٹیمیٹم دے دیا، جس کے بعد احتجاجی تحریک شروع ہونا تھی۔ اس دوران فریقین میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے کہ ٹی ایل پی کی کچھ سرگرمیاں سامنے آئیں، جس پر حکومت نے نتائج کا ادراک کیے بغیر سعد رضوی کو گرفتار کر لیا۔ اجلت میں اٹھایا گیا یہ اقدام تنظیم کے کارکنوں کے لیے اشتعال کا سبب بنا اور انہوں نے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تشدد آمیز اقدامات شروع کر دیے۔ ان کے احتجاجی دھرنوں سے شاہراہوں پر ٹریفک معطل اور شہری زندگی مفلوج ہو گئی۔ سرکاری اور نجی املاک اور پولیس پر تنظیم کی ڈنڈا برداروں نے مبینہ حملے کیے اور صحافیوں کے بعد عام شہریوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسپتالوں میں زیر علاج کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن لے جانے والی گاڑیاں اور ایمبولینس ٹریفک میں پھنس گئی۔ بعض مقامات پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی گئی۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے تسنیم نیوز ایجنسی کی ایک خبر۔ اولیاء دم بریگیڈ نے اربیل میں موساد کے اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ تسنیم نیوز کی خبر ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایک غیر معروف تنظیم اولیاء دم بریگیڈ نے شمالی عراق میں موساد کے جاسوسی کے اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اولیاء دم بریگیڈ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ منگل کی رات شمالی عراق کے اربیل میں موساد کے جاسوسی کے اڈے پر اس نے حملہ کیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ اس حملے میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ واضح ہے کہ منگل کی رات غیر سرکاری ذرائع نے بتایا کہ شمالی عراق میں موساد کے جاسوسی اڈے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا، جس کے دوران کئی اسرائیلی جاسوس ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین الیوم نے خبر لگائی ہے مسجد الاقصی کو بچا لیں، الاقصی کے مفتی کی اپیل۔ بیت المقدس کے مفتی اور مسجد الاقصی کے خطیب شیخ محمد حسین نے عرب اسلامی ملکوں کے فرمانرواؤں اور حکام نیز ان ملکوں کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب سنی حکومت کی جانب سے مسجد الاقصی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا فوری طور پر سدباب کریں۔ دارالافتاء سے جاری ہونے والے ایک بیان میں شیخ محمد حسین نے کہا کہ سیونی فوجیوں کی جانب سے منگل کے روز مسجد الاقصی سے اذان دینے کے مقام کو بند کیا جانا اور اذان کو روکنے کے لیے بجلی کے تار کاٹ دینا، نیز روزہ داروں کے لیے افطار کی تقسیم پر پابندی اور اس کے ساتھ ہی رمضان کے آخر تک مسجد پر قبضے کی دھمکی، ایک دینی جنگ کا آغاز ہے جس کے نتائج سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ سامع نیوز 18 نے خبر لگائی ہے، ہر اتوار میں 2167 نئے کووڈ کیسز، لیکن ابھی تک کھمپ میلے کو روکنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ہندوستان کے اخبار اور نیوز ایجنسی نے لکھا ہے اتراکھنڈ کے ہری دیوار میں کووڈ کے کیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتراکھنڈ کے وزیر صحت نے ہائی کورٹ کے سامنے التجا کیا ہے کہ یہ میلہ کہ جس میں روزانہ 50,000 سے زیادہ آر ٹی پی سی آر کووڈ ٹیسٹ کرائے جائیں۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی کہ جب عہدیداروں نے بار بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 31 مارچ سے ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق 50,000 ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین آج کے اس پروگرام میں ہم 6ویں صدی ہجری قمری مطابق 12 عیسوی کے خراسان کے ممتاز حافظ، محدث، شافعی مسلک کے فقیہ، ادیب اور تاریخ نگار ابو سعد سمعانی سے آشنا ہوں گے۔ ابو سعید عبدالکریم محمد بن سمعانی نے 21 شعبان 506 ہجری قمری مطابق 9 فروری 1113 عیسوی کو خراسان کے علاقے مرو کے مضافات میں واقع علاقے سمعان میں ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولیں کہ جس میں سبھی اہل فضل و ادب تھے۔ سمعان نام کا یہ علاقہ تمیم میں تھا اور سمعانی خاندان کے تمام بزرگوں کا تعلق اسی جگہ سے ہے۔ سمعانی کے والد ان کو 3 سال کی عمر میں حصول علم کی غرض سے نشاپور لے گئے، اور جیسا کہ خود ہی انہوں نے کتاب الانساب میں کہا ہے، اس کے 1 سال بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور سمعانی کی تعلیم و تربیت کا کام ان کے چچاؤں کے کاندھوں پر آ گیا۔ سمعانی خاندان کے سبھی افراد اہل علم و فضل تھے۔ ان کے بڑے چچا ابو محمد حسن بن ابی المظفر سمعانی عالم و زاہد تھے، اور ابو سعید سمعانی نے معمر بن راشد کی کتاب الجامع، احمد بن سیار کی کتاب تاریخ اور ابی زکریا مزکی کی اعمالی کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی۔ اسی طرح اپنے چھوٹے چچا ابو القاسم احمد بن منصور سمعانی کے سامنے فقہ و حدیث کی تعلیم کے لیے زانو تلمس طے کیا۔ کہا گیا ہے کہ سمعانی کی بہن بھی ایک عالمہ و فاضلہ تھیں، اور ان کو ابی غالب محمد بن حسن باقلانی بغدادی سے نقل کی اجازت تھی۔ سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں نقل کیا ہے کہ ان کی بہن نے ان کے پاس بھی بہت زیادہ احادیث اور حکایات کی تعلیم حاصل کی۔ ابو سعدی سمعانی کے دیگر استادوں میں جن کا ذکر خود انہوں نے کیا ہے، ابی شجاع عمر بن ابی الحسن بستامی تھے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سمعانی کو الانساب کتاب کی تحقیق و نگارش کی جانب ترغیب دلائی تھی۔ سمعانی نے ان بزرگوں کے علاوہ کہ جن کا نام ہم نے لیا، بہت سے استادوں کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا۔ انہوں نے حدیث سننے اور تحقیق کرنے کے مقصد سے بہت زیادہ سفر کی سختیاں اور دشواریاں برداشت کیں، اور اصفہان، خراسان، ہمدان، ماوراء النہر، عراق، حجاز، شام، طبرستان اور بیت المقدس جیسے شہروں کا بارہا سفر کیا۔ ابن نجار نے لکھا ہے کہ انہوں نے 7,000 شیوخ سے احادیث سنی ہیں۔ سمعانی کو حدیث لکھنے کا بہت زیادہ شوق اور لگاؤ تھا، اور اس خوبصورت جملے کو صاحب بن عباد وزیر آل بویہ نے نقل کیا ہے کہ جس نے بھی حدیث نہیں لکھا، گویا وہ اسلام کی حلاوت و شیرینی کو درک نہیں کر سکا۔ سمعانی کی زندگی اور تاریخ کے باقیات سے بس یہی مختصر بچا ہے، اور ان کے باقی ماندہ آثار میں سے انسانیت کے لیے کوئی اور ایسا ذخیرہ جو ان کی گرابہ یادگار کہا جا سکے دسترس میں نہیں ہے۔ سمانے کا ربیع الاول 562 ہجری قمری مطابق دسمبر 1166 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ سمعانی نے علم حصول کے لیے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزار دیا اور ایران، عراق، شام، حجاز اور ماوراء النہر کا سفر کیا تاکہ ہر شہر اور دیار کے علماء سے علمی استفادہ کر سکیں۔ سمعانی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان میں ان کی معروف ترین کتاب الانساب ہے کہ جو انساب سمعانی کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ مرو سمعانی کے دیگر آثار میں سے ہے کہ جو مرو کے علاقے کے بارے میں تحقیق کا ایک گرابہا منبع و ماخذ شمار ہوتا ہے۔ سمعانی نے خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد پر ایک ضمیمہ بھی لکھا ہے۔ کتاب الانساب 6 ہجری قمری میں تصنیف کی گئی اہم ترین کتاب ہے۔ کتاب الانساب میں سمعانی کے بقول انہوں نے کتاب اپنے استاد ابی شجاع عمر بن ابی الحسن بستامی کے ترغیب دلانے کے بارے میں لکھی ہے اور 505 ہجری قمری مطابق 1155 عیسوی میں جمعے کے دن سمرقند میں اس کتاب کی تالیف کا کام شروع کیا۔ کتاب الانساب کی تالیف 8 جلدوں میں انجام پائی ہے اور اس کا موضوع انساب عرب کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا موضوع حسب نسب کا پتہ لگانا یا شجرہ نگاری ہے اور عربوں کی اصطلاح میں التشجیر ہے۔ یہ کتاب دیگر معلومات پر بھی مشتمل ہے۔ ہر حصے میں افراد کے حسب نسب کا تعارف کرانے کے ساتھ ہی ان افراد کے شہر کا نام اور تاریخ و جغرافیہ کے دائرے میں قیمتی معلومات مخاطب کو فراہم کی گئی ہیں۔ سمعانی نے ان معلومات کو اپنے سفروں کے دوران اکٹھا کیا تھا۔ انہوں نے ان سفروں میں بہت سے افاضل اور دانشوروں سے مختلف مقاصد کے تحت ملاقات کی تھی۔ وہ چیز جو اس کتاب کی اہمیت اور قدر و منزلت کو دوبالا کرتی ہے اس میں موجود تاریخی و جغرافیائی دقیق و موثق معلومات ہیں کہ جس میں ایران سے لے کر ماوراء النہر اور وسطی ایشیا تک کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ کتاب اس سلسلے میں اہم ترین اور غالباً معلومات کا واحد اور منفرد ذریعہ ہے۔ کتاب الانساب کے دیگر فوائد میں سے ایک کتابوں اور مصنفین کے ناموں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا دیگر کتابوں میں ذکر نہیں ہوا ہے، اور اس کتاب کے مؤلف نے اسے لکھنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں کا بہت زیادہ اور طولانی سفر کیا۔ سمعانی نے شہروں اور چھوٹے اور بڑے دیہی علاقوں میں بہت سی کتابیں دیکھیں اور یا ان کے بارے میں سنا اور بہت سے محققین سے ملاقات کی اور ان مشاہدات اور ملاقاتوں کی تفصیلات کو کتاب الانساب میں جمع کر دیا۔ سمعانی نے جن کتابوں کے نام اپنی کتاب الانساب میں ذکر کیے ہیں ان میں تفاسیر، علوم قرآنی، ادبی، عرفانی، تاریخی، سفرنامے اور شعری مجموعے اور دیوان شامل ہیں کہ جن میں سے زیادہ تر ان دنوں موجود نہیں ہیں۔ حتیٰ کتابیات کے دیگر منابع و ماخذ میں بھی ان کے نام ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ کتاب الانساب کی اہمیت اتنی زیادہ رہی ہے کہ اس کی تالیف کے بعد محققین کی توجہ کا باعث بنی ہے اور بعض نے اس پر تقریض اور شرح بھی لکھی ہے یا اس کی تلخیص کی ہے۔ ان افراد کے درمیان عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن اسیر جزری ہیں کہ جنہوں نے الانساب سمعانی کا خلاصہ کرتے ہوئے اس میں اپنے کچھ مکتوبات اور پیغامات کا اضافہ کر کے نئی کتاب 3 جلدوں میں تدوین کی اور اس کا نام اللباب فی تہذیب الانساب رکھا ہے۔ جلال الدین عبد الرحمن سیوتی نے بھی سمعانی کی الانساب کی تلخیص کا کام انجام دیا ہے اور اس میں بعض ملحقات کے ساتھ کہ جسے یاقوت حموی کی معجم البلدان جیسی کتابوں سے اخذ کیا تھا 873 ہجری قمری میں ایک نئی کتاب لب اللباب کے عنوان سے تدوین کی۔ قاضی قطب الدین محمد بن محمد خزیری افعی نے بھی کہ جن کا انتقال 894 ہجری قمری میں ہوا الانساب سمعانی کا خلاصہ کیا ہے اور اس میں ابن اسیر، رشاتی اور دوسروں کے اضافات اور تعلیقات کا بھی اضافہ کیا ہے اور اپنی کتاب کا نام الاکتساب رکھا ہے۔ سمعانی نے کتاب الانساب کے مقدمے میں اس کتاب کے طرز نگارش کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے، میری کتاب الانساب حروف تہجی یعنی الف با کی بنیاد پر شہروں، قبیلوں یا قریوں کے ناموں پر ترتیب دی گئی ہے اور پھر ہر شہر، قریہ یا قبیلے کے نام کے ذیل میں کوشش کی ہے کہ ان علاقوں کے علماء اور رجال کی مختصراً سوانح عمری لکھوں۔ سمانی نے کتاب الانساب میں رجال یا شخصیات کے ناموں کے ساتھ ہی ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور جائے وفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے استادوں کے نام اور ان کے بھی نام کہ جنہوں نے ان سے روایت سنی ہے، اسی طرح ان کی تالیفات اور ان کی مہارت اور دیگر مسائل کا بھی ذکر کیا ہے۔ سمعانی نے کتاب الانساب کے مقدمے میں اسی طرح کہا ہے کہ بعض حکایتوں کے بیان میں کہ جو راویوں سے سنی ہے، اختصار کی رعایت کی ہے اور ان کے اسناد کو حذف کر دیا ہے۔ الف با کی ترتیب میں شہروں کے نام میں حرف اول کے علاوہ دوسرے اور تیسرے حروف اور آخر تک اس کا لحاظ رکھا ہے، اور اس طرح سے الف ممدودہ سے آغاز کیا ہے۔ سمعانی نے جلد اول کی ابتدا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا ذکر کرتے ہوئے علم انساب کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ایک باب میں فی الحث سے علی تعلم الانساب و معرفتہا کے عنوان سے مشہور روایت تعلموا من انسابکم ما تعلمون به ارحامکم کو مختلف عبارتوں اور اسناد کے ساتھ مفصل نقل کیا ہے۔ اس روایت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم انساب کے سیکھنے پر تاکید فرما رہے ہیں اور اسے صلہ رحم کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ سمعانی نے تیمنن اور تبرکن کتاب کے آغاز میں ایک باب فی نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کو بیان کرنے کے بعد بنی ہاشم کے نسب اور اس کے بعد قریش کے نسب کا ذکر کیا ہے، پھر عربوں کے نسب اور بعض عرب قبائل کے نسب کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر کتاب کے مختلف ابواب کو حروف تہجی کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے سیر و سفر کے نتیجے میں جو مشاہدات اور زبانی باتیں سنی ہیں، ان کے علاوہ تاریخ نشاپور، تاریخ بغداد، تاریخ بخارا اور سینکڑوں دیگر کتابیں وہ جملہ منابع تھے کہ جن سے سمعانی نے اپنی کتاب کی تالیف میں استفادہ کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت کے بارے میں آرائز لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.